देखा मेरे इमाम साहब फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं मसला कुरान पाक से लेता हूं। साथ ही मैंने पूछा कि अब आप मुझे बताएं कि अगर इमाम साहब मुझे कुरान का मसला बताया तो मान लूं या ना मानू, कोई आयत या हदीस है कि इमाम अबू हनीफा कुरान का मसला बताएं तो ना मान लो तो मुझे बता दो। ये तकलीफ तो हम नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा आप इसका मतलब चौथाई मुकालिद हो गए हैं। देखा फिर इमाम साहब फरमा रहे हैं कि अगर मसला किताबुल्लाह में न मिले तो फिर मैं सुनत रसूलह से लेता हूं, तो अगर इमाम साहब मुझे सुनत रसूलह से बताएं तो मैं उस पर अमल करूं या ना करूं, क्या ख्याल है? यह तकरीब तो हम भी मानते हैं। देखा फिर इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर सुनत में भी मसला न मिले तो मैं सहाबा कराम के इजमा को देखता हूं, अगर मसला किताब और सुनत में सराहतन मौजूद न हो और सहाबा का किसी मसले पर इजमा हो जाए तो वो बात माननी चाहिए या नहीं, या तब माननी चाहिए? जिनका आप तो अच्छे बने को करण होते जा रहे हैं। उनका फिर इमाम साहब फरमाते हैं अगर सहाबा में इख्तलाफ हो जाए तो मैं उस पहलू को इख्तियार करता हूं जिस तरफ खुलफाए राशिदीन है, क्योंकि हजूर पाक ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाए राशिदीन अल महदीन। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। उनका फिर फरमाते हैं कि अगर मसला कुरान से भी सराहत न मिले, सुन्नत से न मिले, सहाबा से भी न मिले तो फिर मैं इज्तिहाद करता हूं। तो अगर कोई मसला किताबुल्लाह में ना हो, सुन्नत में ना हो, इजमा में ना हो, फिर इमाम साहब अगर इज्तिहाद करें तो जाहिर है कि वो इज्तिहाद ना तो कुरान के खिलाफ होगा कि कुरान में मसला है ही नहीं, ना तो वो सुन्नत के खिलाफ होगा क्योंकि सुन्नत में मसला है ही, ना वो इजमा के खिलाफ होगा क्योंकि इजमा में मसला नहीं है। तो ऐसा इमाम का इज्तिहाद जो ना किताबुल्लाह के खिलाफ हो, ना सुन्नत रसूलुल्लाह के खिलाफ हो, ना उम्मत के इजमा के खिलाफ हो, फिर बवक्त जरूरत इसको मान लेना चाहिए या नहीं? कहते इसको तो मान लेना चाहिए। कहते मेरे कहा आप पूरे मौका लेते, यही तो तकरीर हम करते हैं। अब पहले तो जो मेरे सुबह सुबह आए यही जेल में रखे कि तीन तो दसवें तीन किस्म के तकरीर करते हैं, या मुतारजात में रफा तार के लिए कोई से नहीं थी आप करते हैं हम तकरीर करते हैं, या दो तमिलनाथ में राज्य इस्तेमाल के लिए कोई से थी कि इतिहास करते हम तकरीर करते हैं, या गैर मनसूस मसाद में वो हिंदत तलाश करके मनसूस से उसको गुजारी करता हूं। उसमें कुरान के खिलाफ हो जाए या सुन्नत के खिलाफ हो जाए ये तो यहां मसला नहीं है ना, क्योंकि दस के वजूद के वक्त जो गैर मुतारज हो और गैर मुतमर हो फिर तो इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं, न तकलीफ की गुंजाइश है। तो ये लोग पहले तो कहते हैं कि जी तकलीद कहते हैं, अवाम को ये कहते हैं तकलीद कहते हैं खुदा रसूल के खिलाफ किसी उम्मीदी की बात मानना, हालांकि हमारे यहां ये कहीं नहीं है। एक जगह मुनाजरा होना था जब हम बैठे रहे, अब उन्हें पता था कि तकलीद की तारीफ ही ऐसी करेगा जिससे हमारी वो काम खराब कर देगा, क्योंकि मेरी याद होती है कि तारीफ ऐसी की जाए जिसको आवाम समझे। तकलीद की तारीफ जो शाह मजूला रहमत अपनी किताब अल्तिसाब में फरमाई है, तकलीद और इतवा इतवा और रवायात दलालत तकलीद हो वह इतवा रिवायात दरारत हो। तो इसका तर्जमा भी यही करता हूं कि बाहर की रहनुमाई में किताबों सुनने पर अमल करना। अब उन्होंने बताना होता है कि तकलीद किताबों सुनने की मुखालफत का नाम है, लेकिन मैं तकलीद की तारीफ ही वही करता हूं जिसमें लफ्ज किताबों सुनने का है कि बाहर की रहनुमाई में किताबों सुनने पर अमल करना यह तकलीद है। अब उसने शोर मचाया, खड़ा हो गया कि मैं पहले तो ये करूंगा, तो तू बेवकूफ आदमी मालूमत है, अभी मुद्दई ने दावा दायर भी किया और मुद्दा ले वैसी दायता करता है अदालत में, पहले मुद्दई का दावा आता है ना, फिर अदालत मुद्दा ले तो बताती है कि भाई ये तेरे खिलाफ दावा है, किस पर तैयारी कर, या तो अजीब आदमी है मुद्दई ने कोई दावा नहीं किया, पहले मैं अपना दावा बताऊंगा कि मेरा दावा क्या है, उसके बाद मैं दलील दूंगा फिर तो उसका रद्द करेगा। اسے پتا تھا اس نے تعریف اس طرح کر دی اور عام فہم کر دی ہے کہ لوگ جو سمجھ جائیں گے. کہتا تقلید کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف کسی کی بات مان دیکھو. میں نے کہا لعنت اللہ القاذبین, ہمارے ہاں اصول کی کسی کتاب میں ملتحد کی تقریب کی یا تعریف نہیں لکھی کہ کتاب سنت کے خلاف کسی کی بات ماننا تھا. بس وہ اصل میں چاہتے ہیں بہانہ کہ دیکھو جی مجھ پر لعنت ڈالی ہے اور اس لیے اب میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں نے کہا میں نے کب تجھے مجھ پر لعنت ڈالی ہے؟ مجھے کہا نہیں لعنت اللہ القاذبین. میں نے کہا تم نے کاذب مان لیا اپنے آپ کو, پھر لانت پڑے گی نا. اگر تو کاذب ہی تو پھر تو لانت نہیں پڑی. اس کا مطلب تو نے مان لیا کہ تو کاذب ہے. بس جی میں اب مناظرہ نہیں کروں گا, میں اب مناظرہ نہیں کروں گا. اب مبالا ہوگا, مبالا مبالا ہوگا. میرے خیال رسول پاس نے کافروں کے ساتھ مبالا کیا تھا, اس لیے کل کا دن آپ سارا دن مسجد میں اعلان کریں کہ ہم کافر ہو گئے ہیں, ہم کافر ہو گئے ہیں, ہم کافر ہو گئے ہیں. پھر پرسوں ہم آپ سے مبالغہ کر لیں گے. اللہ کے پیغمبر نے مسلمان سے مبالغہ نہیں کیا, اس لیے حضرت نے مبالغہ کیا تھا کافروں سے. آپ اپنے کافر ہونے کا اعلان کریں کہ ہم کافر ہیں, ہم کافر ہیں, ہم کافر ہیں. بس دنوں کے بعد ہے کہ دیکھو جی پہلے ہمیں لانتی کا مقابل کہا ہے. میرے خیال میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ قرآن پاک میں ہے کہ کافروں کے ساتھ مبالغہ کیا تھا. ہاں آپ دکھا دیں کہ حضور پاک نے مسلمانوں کے ساتھ مبالغہ کیا تھا تو ٹھیک ہے, پھر آپ سے کر لیجیے. ہمیں پتا ہے کہ مبالغہ کافروں کے ساتھ کیا تھا, بات تو آپ کی. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے چترا, نمبر ایک تقلید کن مسائل میں ہے, تقلید کن مسائل میں ہے, تقلید کون کرے, تقلید کن مسائل میں ہے, تقلید کون کرے, کس کی تقلید کی جائے, کس کی تقلید کی جائے. تو نمبر ایک کا جواب ہے تقلید صرف اجتہادی مسائل میں ہے, تقلید صرف اجتہادی مسائل میں ہے. اور اجتہادی مسائل وہی نمبر دو تین چار ہیں, یا متارضات یا متملات یا غیر مخصوص. چوتھی کوئی قسم اجتہادی مسائل کی نہیں ہے. تقلید غیر ملتھب کرے گا کیونکہ وہ خود اجتہاد نہیں کر سکتا, اور ملتھب بھی کرے گا, اور ملتھب بھی کرے گا اسی لیے جب میں دعویٰ لکھا کر تم لکھتا ہوں, لکھیں آپ بھی, اجتہادی مسائل میں, اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے. اجتہادی مسائل میں مجتہد پر اجتہاد واجب ہے, غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے, غیر مجتہد پر تقلید واجب ہے, غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے, غیر مقلد پر تعزیر واجب ہے. اب یہ تین لفظ آئے, ملتحد, مقلد, غیر مقلد. ملتحد کسے کہتے ہیں؟ اس کو اچھی طرح سمجھیے. قیاس نام ہوتا ہے قواعد کا. مثلا آپ نے سربناؤ پڑھی, اس میں قاعدے ہیں کہ پیش کہاں لگے گی, زبر کہاں لگے گی, زیر کہاں لگے گی. اب پرانے پاک جب آپ جو اعراب لگے ان قاعدوں کو سامنے رکھ کر لگایا گیا نا. اب جس نے سب سے پہلے یہ قاعدے وضع کیے ہیں وہ سربناؤ کا بھی تھے جائے. جس نے سب سے پہلے یہ قاعدے مذہب یہ ہے وہ صرف ناو کا وجد ہے. اب ہم لوگ جو ہیں جو ان قاعدوں کے مطابق آگے عمل کر رہے ہیں یہ اس کے مقدر ہیں. اور جب کو نہ قاعدے آئے اور نہ وہ نہ خود قاعدے اپنے ہوں نہ دوسرے کے قاعدوں پر عمل کرے اور جہاں دل چاہے زبر پال لے جہاں دل چاہے زیر پال لے وہ غیر مقلد ہے ناہد آدمی. اب وہ پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ غیر مقلدیت ہے نا. اسے کہتے پڑھو بسم اللہ الرحیم کہتا کہاں قرآن حدیث میں یہ اعراب لگے ہوئے تو قاعدوں سے لگے نا. تو اب دیکھیے یہ اعراب جو کتاب اللہ میں لگے ہیں قاعدوں سے لگے ہیں. ان میں ہر ہر زبر بات لین ہے کسی قاعدے سے لگی ہے. اب ان بات لین اعراب کو بلا مطالبہ دلیل اس اعتماد پر پڑھ لینا قرآن پاک کہ بھائی صحیح قاعدے سے اعراب لگے ہیں غلط نہیں لگے اور دلیل معلوم ہونے تک انتظار نہ کرنا کہ جب تک ہمیں قاعدے پورے نہ آئیں گے ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ قاعدوں سے واقف نہیں ہے وہ قرآن پاک کی اگر تلاوت کرے تو جو کہتے ہیں تقلید جائز ہے ان کی ہے تو ہر ہر حرف کا دس ریتیاں ملے گی. اور جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے تو ہر زبر پر ایک شرک ہر زیر پر ایک شرک ہر پیش پر ایک ہر شد پر ڈبل شرک ہر وقف پر شرک تو وہ تو دو ورق پڑھتے ہوئے اتنے شرکوں میں ڈوب جائے گا کہ شاید فرشتوں بھی تلاش نہ کر سکے کہاں ورق ہوا کم وقت وہ کی پوستی افیمی ہوتے نا نشہ کرنے والے کسی پوستی کا بیٹا بیچارا کنویں میں گر گیا اس نے آواز دی ابا جی میں کنویں میں گر گئے ہوں. اچھا اللہ بیٹا اللہ تجھے وہی پوچھ رکھے جہاں جائے تو یہی فرشتہ کہہ کے چلا جائے گا کہ یہ دو ورق جو پڑے ہیں اتنے شرکوں میں غرق ہوا ہے بس اللہ وہی پوچھ رکھے جہاں کم وقت گرا ہوا ہے ورنہ یہ تو تلاش کرنے سے ملتا بھی نہیں. تو دیکھو نا اصل اتحاد قواعد کا نام ہے. اسی طریقے سے حساب کے قاعدے ہیں. اب جس نے سب سے پہلے حساب کے قاعدے وضع کیے ہیں وہ حساب کا بھی تھے. اس کے بعد ان قاعدوں کو استعمال کرنے والا حساب دان کہلاتا ہے اور جس کو بیچاروں کو استعمال بھی کرنے نہیں آتے وہ کسی سے جواب پوچھ لیتا ہے کہ میں نے اتنا سودا لیا ہے کتنے پیسے بنے اس کو بتاتا ہے کہ 400 روپے بنے وہ دے دیتا ہے. یہ تقلید ہے. تو اصل میں ایک قواعد ہوتے ہیں ہر فرد کے وجد وہ ہے جو قواعد خود وضع کر سکے اور دوسرے لوگ جو ہیں جو اب صرف قاعدوں کو سمجھ رہے ہیں وہ وجد نہیں ہوتے. البتہ یہ کہیں گے کہ ان کو قاعدے سمجھے آ گئے اب وہ سمجھے یہ ہماری قاعدے بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں حلوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ مٹھائی حلوائی کی ملکیت ہے اور یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ جتنی مٹھائی پڑی ہے سب کا سواد میرے کالا جی کو پہنچا نانا جی کو پہنچا ہے. اسی طرح وہ چند کتابوں سننے سے پہلے قواعد اخذ کرتا ہے. دیکھو صبح جس پر بات ہو رہی تھی کہ جی یہ فلاں جی آہستہ پانی اونچی پانی ہے اب بوچا دید نے وقت پر رب کا پی نقشے کا اور دو رب کا ٹوٹ تجر رہا ان کا ہو گیا ان سے ایک قاعدہ نکال لیا کہ اصل ذکر اور دعا میں اخبار ہے.
اب اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ ایسا پڑھ رہا ہے، اسی کا دیکھتا ہے الگ الگ ہر چیز کے لیے ضرورت ہے، ڈاکٹر ہے سب کچھ ایسا پڑھ رہا ہے، کوئی ضرورت اسی قاعدے کے نیچے سب کچھ آ رہا ہے، درود کا حکم بھی آ گیا، سلام کا حکم بھی آ گیا، تکبیر کا حکم بھی آ گیا. ہاں امام جو ہے اکیلے نے اور مقدی نے صرف اللہ کو سنا ہے، لیکن امام کو بعض جگہ مقدی کو بھی اطلاع دے رہی ہے کہ بھی آپ میں جا رہا ہوں رکو گے، اب دعا شروع ہو گیا اللہ اکبر، اب اٹھ رہا ہوں. اس لیے اگر وہ دل میں گئے سبھی اللہ علیہ حافظ تو پچھلوں کو تو پتہ نہیں چلے گا نا. اسی طرح السلام علیکم اونچی نہ کہے گا تو پچھلوں کو کیا پتہ چلے گا. تو اصل قاعدہ یہی ہے کہ اذکار ربیہ بھی اصل اخفاء ہے، اصل یہ قاعدہ کتاب و سنت سے نکال دیا نا. اب ایک ہوتی ہے اصل، ایک ہوتی ہے ضرورت. اب ضرورت کا بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ بھائی امام نے صرف اللہ کو نہیں سنانا، اللہ کو بھی سنانی ہے بات چیز، اور بات چیز مقدیوں کو بھی سنانی ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ایسا بھی سن لیتے ہیں اور مقدی ایسا بھی سن سکتے ہیں، اس لیے جہاں جہاں اس نے حالت تبدیل کر دی ہے مقدیوں کی، وہاں وہ تکبیرات انتقال اونچی کہے گا، السلام علیکم اونچی کہے گا. اب یہ امام کو ضرورت ہے، مقدی کو اس کی ضرورت ہے. ہاں کہیں دماغ زیادہ ہو تو پھر دو مقبر بھی پیچھے بولنے شروع کر دیں اٹھی اٹھی، مقبر بھی کھڑے تھے نا. تو یہ جو جار ہے یہ ضرورت ہے اور اصل اخفاء ہے. اب یہ ایک قاعدہ ہے جو بوجھتا ہے دین نے نکال دیا، اسی پر پوری امت کا عمل چلا رہا ہے. ہمیں ایک ایک چیز کے لیے الگ الگ آیت اور حدیث کی ضرورت ہے نہیں. تو قاعدہ جب سامنے آ گیا کہ اصل جو ہے وہ اخفاء ہے اور جار جو ہے وہ کسی ضرورت کے لیے ہے، اصل نہیں ہے وہ. اس لیے اگر کہیں کچھ کسی چیز کا جار نظر آئے اور اخفاء بھی ہو، جیسے عابد ہے اس کی امام کے لیے جار کی روایت بھی ملتی ہے، اخفاء کی بھی ملتی ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اخفاء چونکہ قاعدے کے مطابق ہے، قاعدہ نہیں توڑنا چاہیے، اس کو کسی ضرورت پر مقبول کیا جائے گا. چنانچہ ایک روایت میں خود بھی آتا ہے وہاں اراہ اللہ نے یور لے بنا کہ جو اونچی آبی حضرت نے کہی تھی وہ ہمیں نماز سکھانے کے لیے کہی تھی. اب یہاں حدیثیں گرچہ دو آ گئی، ایک جار کی ایک اخفاء کی، صرف امام کے لیے، مقدیوں کے لیے جار کی کوئی حدیث نہیں ہے، در اخفاء کی اور گرگر کے بھی کچھ رات ایسی نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ سب کے لیے ہے. وہ تو رب کا ذرا خفیہ رض پر ربا کفی دب سے کا ذکر رب کے رب کا ابتا ہوں کا کری ہے ندا ربا ہوں ندان کفیا. تو اس آیتوں سے اور حدیثوں سے ایک قاعدہ کوئی سمجھ لیا کہ ادیا اور اذکار بھی اصل اخفاء ہے، اصل اور جار جو ہے یہ کسی ضرورت کی بنا پر ہے. اس لیے امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ قاعدے کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر کوئی قاعدے کے خلاف خبر واحد آ جائے تو اس کی تعویل فرما لیتے ہیں. بعض جگہ سبحان کلا بھی مسلم اسی پر حضرت عمر کا آیا ہے تو تعویل کرتے ہیں کہ تعلیم کے لیے تھا. بعض جگہ اور چیزیں بھی اشتہاری ہیں تو سب کہتے ہیں کہ وہ تعلیم کے لیے، اصل قاعدے کو باقی رکھتے ہیں. قائم بقول مجدد الافشانی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ قاعدے کے خلاف خبر واحد آئے تو امام صاحب قاعدے کو معقول رکھتے ہیں، خبر واحد کی تعویل کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قاعدے کو خبر واحد کی چوکٹ پر ذبح کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قاعدہ ٹھیک ہے لیکن یہاں استثناء ہے، یہاں قاعدہ باقی نہیں رہے گا، یہاں استثناء ہے. اس ایمان صاحب فرماتے ہیں کہ استثناء نہیں ہے، اصل قاعدہ اصل ہی رہے گا اور یہ کوئی ضرورت کسی پر ہوگا. چنانچہ عابد کی حدیث جو جار والی ہے وہ تعلیم کے لیے ہوئی ہمارے امام کے یہاں، اس لیے ہم کسی کے خلاف کسی حدیث کی مخالفت نہیں کرتے. قاری صاحب جب بچوں کو نماز سکھاتے ہیں تو اونچی اونچی ساری نماز پڑھتا ہے وہ. پچھلے بچے بھی اونچی اونچی پڑھتے ہیں نا, اس میں آدمی بھی اونچی کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں آج تک تعلیم والی نماز میں جہر پر امر موجود ہے, لیکن جب تعلیم ختم ہو گئی اب اصل قاعدہ جو ہے اس کو باقی رکھا جائے گا. تو اس لیے ہمارے یہاں قواعد ہیں اور اس لیے ہمارے یہاں مسائل پورے مل جاتے ہیں نا, وہ قاعدے میں تو سب کچھ آ جاتا ہے نا. تو وہی تو یہ سمجھائیں گے کہ وہی چیز وہ ہے جو قواعد ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ایک دو مثالیں سنا دوں تاکہ کچھ اگر یاد رکھنا ہو تو ذہن میں آ جائے, نہ رکھنا ہو تو پھر تو آپ کی مرضی ہے نا. لیکن یہ میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ میں کچھ تکبر کر رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں. پڑھ کر چلے جاتے ہیں امریکہ جانے کے لیے, پھر وہاں سے خطوط لکھتے ہیں کہ ہم نے بڑا وقت ضائع کیا, اب ہمیں بہت کم کر رہے ہیں گیاروں کا. جو کہ چار توڑ کے لکھے وہ کام آ رہے ہیں, پھر وہاں سے یہاں خط آتے ہیں کہ جو کچھ یہ امیر کہہ رہا ہے ٹیک کر کے بھیجو ہمیں, اب ہم بڑے غور سے سنیں. اصل بات یہ ہے نا کہ آپ کے ساتھ ہمیں پڑھی نہیں ہوئی کہ آپ کو ان باتوں کی خطر نہیں ہے. یہ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ غیر مقدم کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہیے. لیکن غیر مقدموں کے لیے اپنے مذہب کو سمجھنے کا مجھے ضروری ہے یہ نہیں. اب دیکھیے حدیث پاک میں آ گیا, جنہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ فرما دے کہ حدیث سرجے نہ کریں اس میں ہماری خوراک بات چیزیں رکس نہ پیسے سرجا نہ کریں, دو چار چیزوں کا نام ہے نا بس. وہی تحریر نے ان دو چار چیزوں سمجھا کر قاعدہ بنا لیا. کل وہ قالین نجاسا, ہر وہ چیز جو نجاست کو ختم کر سکتی ہے, غیرہ موتر بن بغیر بوجھے, قابل احترام نہ ہو اور ایزا دینے والی نہ ہو, اس سے سمجھا جائے. یعنی ایک تو مثبت شرط ہے کہ کالے نجاست ہو, سنجات دور ہو سکے. اب آپ اوپر مربع ماننا شروع کر دیں تو نجاست وہی جم جائے گی, اس کو ہٹائے گا تو نا جو اس کو ہٹا سکے گندگی کو, اور قابل احترام چیز نہ ہو اور غیر بوجھن کوئی تکلیف دینے والی نہ ہو. مثلا بعض چیزوں سے سجا کے بڑا سی روز کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک قاعدہ بناؤں گی. اب ٹیشو پیپر کا تصور بھی اس زمانے میں نہیں تھا, تو اس قاعدے سے پتا چل گیا کہ ٹیشو پیپر سے سجا جائز ہے, کیونکہ یاد کو ہٹا دیتا ہے. قابل احترام بھی نہیں کیونکہ بنایا اس لیے گیا ہے, اس کا مقصد بھی یہی ہے, اور اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی. تو بہت وہ ہوتا ہے جو سارے مسائل کو ایک قاعدے میں دے دیتا ہے. جو لوگ یہ قاعدے وضع کر سکتے ہیں وہ آج میں کوئی تحبیر ہوتے ہیں, اور جو ان قاعدوں کو استعمال کر سکتے ہیں وہ فقہا کہلاتے ہیں, اور جو ان باتوں میں دوسرے کے محتاج ہیں کہ اس سے مسئلہ سمجھے وہ مقلدین کہلاتے ہیں. اسی طرح وہ کبھی مشہور والا قاعدہ تو مشہور ہے, تو کئی دفعہ مثال دی ہے. وہ ایک لڑکا میرے شاید آپ کو سنایا تھا, دکھاؤ لڑکا تھا مشکاف پڑتا, دس منٹ سنتا رہا. آپ پھر شوق ہوتا ہے نا تو چلو کہیں مہربانی کرے کہیں لڑے کسی جان تو گار میں قرضوں کو مدد سے بھی چلا گیا. یہ فلاں ہمارا لڑکا ہمارے گاؤں کا یہاں پڑتا ہے, اس کو ملنا ہے. مجھے پتا تھا کہ لڑکا وہاں نہیں ہے, چھٹی گیا ہوا ہے. تو اس کا کیا لگتا ہے کہ میرے گاؤں کا ہے وہ, تو کہاں ہوتا ہے؟ میں جامعہ حالت جب پڑھتا ہوں. وہاں کیا پڑھتا ہے؟ ساری امریکیوں کی فکا پڑھاتے ہو. یہاں آ جائے, یہاں جس نبی کا کلمہ پڑھتا اسی کی باتیں پڑھائیں گے آپ کو, نبی کی حدیثیں پڑھائیں گے. وہ تو ساری عمر ضائع کرتے ہیں فکا پڑھا پڑھا کے. شری خان کی میں نے تو کئی دفعہ پکا ارادہ کیا, اور میرا پکا ارادہ ہے کہ میں نے یہاں حدیث ہونا ہے, لیکن پریشانی مجھے ہے کہ مجھے کوئی آگے جس کرتا نہیں. کیوں؟
سنا سکوں،
لیکن ایسا مجھے کوئی بناتا ہی نہیں.
کہنے کہ تم شرارت کر لیا ہے.
کون کہتا کہ نہیں آتی ہوگی؟
ان کے چہرے ذرا کرم ہوگا ہے.
میں بھی تھوڑا کر گیا کہتا ہے،
لیکن دردی کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے بسرے پہلے وہ پوچھا جو حدیث میں آتا تھا کہ اگر مکھی گر جائے تو کیا کرنا چاہیے پینے کی چیز میں.
میں پوچھتا ہوں کوئی حدیث دکھاتا ہی نہیں، نہیں دکھاتے.
وہ دس بارہ کتابیں آ گئی اس پر حدیث، اب وہ دکھا رہے ہو کہ دیکھو یہ ہے مکھی والی حدیث. وہ ڈائری پر صفحہ لکھ رہا ہے، کتاب کا نام لکھا ہے، اور تین تین مرتبہ شکریہ ادا کر رہا ہے کہ بڑی مہربانی، آج مجھے امید ہو گئی ہے کہ میں حدیث ہو جاؤں گا.
کوئی بڑے خوش ہو رہے.
وہ لکھ رہی ہے حوالے کہ یہ رات شوربہ رکھا تھا، اس میں چیوٹی گر گئی ہے.
اب چیوٹی والی حدیث بھی دکھائیں.
کہتے ہیں اچھا، اس کا مطلب کوئی شرارتی ہے؟ کہ نہیں جی، میں تو شرارتی نہیں، وہ چیوٹی شرارتی ہے کم جو گر گئی سارا.
ایک تو شرارت اس نے یہ کی کہ دیر شور میں بھی کر گئی، اب گھروں سے نکالنا چاہتے ہیں تو شور میں چاہتی ہے. حدیث سنا، حدیث سنا،
رفیقا سے نہیں نکلوں گی، حدیث سنا.
اب وہ کہنے لگے تو چلا جائیے، بس چلا جائیے.
ندی حضرت، میں تو بے شک قرآن میرے سر پر رکھ رہے، میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں سچا حدیث بندے کے لیے آیا ہوں، لیکن سچا جھوٹا بھی.
تو وہ بھی نے غور کیا، ایک بسر بھی گرا ہوا ہے جس کی ایک ٹانگ ٹانگ ہے نہیں، ٹوٹی ٹانگ ہے اس کی، اور ایک ہی ٹانگ ہے یوں ہرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے جھوٹے خدا نمرود کو مار ڈالا تھا، جھوٹے خدا نمرود کو، لیکن میں غیر مقدر سے نہیں کرتا. دنیا بھر کے غیر مقدر ہو جائے مجھے حدیث سنا کے نکال لی، دیکھو کسی کو آتی ہے؟ اگر دیکھو نا، یہ ساری باتیں تو امید سے سیکھ رہے ہیں، نکل جاتا نہیں آس. نہیں حضرت، مجھ سے قسم لے لو، لکھوا لو ایک ٹانگ پر، میں یار حدیث بننا چاہتا ہوں، لیکن سچا حدیث بننا چاہتا ہوں، جھوٹا نہیں. تو حدیث نہیں بننا چاہتا، چلا جاتا. کہ جی میں بننا چاہتا ہوں، کیا جو جاؤ قسم آپ لے لو، قسم لکھنے کو دیا. اور وہ جگنو گر گیا کم وقت، وہ کہتا میرے بھی حدیث سن کے نکل رہے. تو آپ جلدی فرمائیں، مجھے اہل حدیث کر لیں. میں بار بار اعلان کر رہا ہوں کہ میں اہل حدیث ہونا چاہتا ہوں. اگر آپ مجھے اہل حدیث نہیں کریں گے تو گنہگار آپ ہوں گے. میں اللہ کو کیا کہہ دوں گا کہ یا اللہ، میں نے بڑی بینتی کی کہ مجھے اہل حدیث کر لو، مجھے اہل حدیث کر لو، لیکن کوئی مجھے اہل حدیث کرتا نہیں تھا، میں کیا کرتا. وہ بھیڑ گر گئی ہے اور کم وقت اس طرح تیزی سے ڈنک چلا رہی ہے، یوں ہلا رہی ہے، کہتی ہے کہ میں وہ زبان کاٹ کے کھا جاؤں جو فکر گھر آپ بکواس کرتی ہے، ورنہ مجھے حدیث سنا کے نکالنے بار بھی آتی ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کو دھکے دے، اسے چلا جائے آ سکے. تو کہا جی میں نے آج حدیث ہو رہے، آپ اللہ کے لیے مجھے آج حدیث کر لیں، خدا کے بعد نہیں. کہتے تو شرارت کر دیا، تجھے بھیجا گیا پیچھے سے، وہ امیر آیا تھا نا، وہ شرارت تمہیں سکھا گیا. ایک دوسرا ہوتا اور اس کا آپ نے رشتہ بھی پورا ادھر دے لیا ہے کہ جوتا جو ہے اگر اتارو نماز میں تو یا اپنے دائیں طرف نہ رکھو، کیونکہ دوسرا نمازی کھڑا ہو، یا بائیں طرف دائیں طرف نہ رکھو، بائیں طرف کا دوسرا نمازی کھڑا ہوگا اس کا دائیں طرف ہوگا، پاؤں کے درمیان رکھ لو. گورب کی جماعت کھڑی تھی، یہ گیا سارے جوتے باہر چھٹا کر اپنے ٹانگوں میں رکھ. دو تین دن یہ توڑ لی، یہ کیا شرارت ہے؟ شرارت ہے، عمل بن حدیث ہے. میں نے آج ہی حدیث پڑھی تھی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ ہرسو کی مسجد میں حدیث پر عمل نہیں ہو رہا، تو اس لیے میں آیا کہ یہاں ہوتا ہے یا نہیں. آپ بھی بولے ہوئے تھے بیت یاد کرا رہا ہوں کہ مجھے یہاں رہتے تھے وہاں کہتے ہیں کہ حدیث آئی بولی دکھا دو مجھے کہاں. انہوں نے فون کیا مولانا لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ ان لڑکوں کو روکیں یہ ہمیں آ کر بہت تنگ کرتے ہیں. دیکھو وہ ہمارے لڑکے جاتے رہے ہیں حدیث ہونے ان کو کرتے نہیں. کیا بات, ایک بڑی صاحب نے چادر باندھی چادر اوپر نکل بیٹھی چلے گا السلام علیکم جی وعلیکم السلام. کہاں سے آئے آپ؟ کہ میں یہاں بکریاں چراتا ہوں, بکریوں سے دو چار رکھی ہوئی ہے بکریاں چراتا ہوں. کیسے آنا ہوا؟ کہ جی آنا کیا ہے, آج کل دین اسلام رہا کیا گیا ہے, لے دے کے دماغ بڑھتی ہے تھوڑی بہت, وہ بھی روز لڑائی جاتی, وہ کہتا ہوگی وہ کہتا نہیں ہوگی. تو میں تو وہاں لڑ پڑا, میں نے کہا کہ میں کوئی نماز نہیں پڑھوں گا, اللہ کے دمی پر نماز پڑھوں گا, اللہ کے دمی پر پڑھ بس. تو مجھے کسی نے آج کا بتایا کہ وہاں حدیث کی کتابیں بہت ہیں, ماشاء اللہ باقی بہت کتابیں رکھی ہیں. تو میں اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے دمی پر پڑھی نماز سیکھ لوں. بہت اچھا, ایک دن دو بوتلیں اگا کے دی, بوتلیں دو پلائی جلیبی ہو گئی وہ کھلائی, ساتھ ساتھ پوچھتا رہا کہ اچھا کہاں پکڑی جاتی ہے فلاں جگہ. اچھا بہت اچھا. اب وہ کتاب لیا ہے کھولنے لگا تو کہا جی دیکھیے نماز میں نے سیکھ لی ہے نا, پہلے یہ بتاؤ کہ امام اللہ کو اونچی کہتا ہے مفتی آہستہ کہتا ہے, یہ فرق کسی حدیث میں ہے تو وہ دکھا دو. جب اس نے یہ کہا تو اسے کہتا دفاع گیا یہاں سے نماز سیکھ لیا ہے, تو تو امید کا شاگرد ہے. میری کہتا بوتلیں بھی خراب کی ہے جلیبیاں بھی خراب کر. وہ کہے جی میں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں, آپ مجھے حدیث دکھا دیں. نہیں دکھا رہی میں, تو امید کا شاگرد ہے. اچھا جی پھر مجھے یہی حدیث لکھ دے کہ حضرت پاک نے فرمایا تھا کہ امید کے شاگرد کو اور یہ نہ بتانا. اگر حضرت نے فرما دیا تھا تو پھر میں مجبور میں چلا جاؤں گا. کہتے ہیں دیکھیں یہ جو بات ہے یہ بھی اسی کی بتائی گئی, یہ اس نے دنیا میں شرارت پھیلا دی ہے. حدیثیں پوچھتے میرا طریقہ ہوتا ہے کہ عام پر بات ہو اور مضبوط اعتراض ہو. جب رحیم یار خان میں گیا ان کے بیچاروں کی کوشش ہوتی ہے, اب وہ تو میرے آنے سے پہلے ہی مناظرہ ہوئے گا, مناظرہ ہوگا تاکہ حکومت اس پر پابندی لگا دیں گے, یا کوئی ایک آدھ طریقہ کر لوں گا جب یہ مناظرے کے لیے آ جائیں گے. مقصد مناظرے تو مقصد تھا کہ مناظرے کا نام آئے گا حکومت پابندی لگا دے گی ہماری جان چھوڑ دے, یہ ان کا مقصد ہے. چھ آدمی گڈیاں لے کے کتابوں کی آ رہا ہے جی مناظرہ ہے, بہت اچھا ٹھیک ہے ہو جائے گا. جب میرے کہا ہو جائے گا تیرے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں کہ تو ماسٹر ہے, تو کہا حدیث پاک کو بنا ہے ماسٹر سے مناظرہ کرنا. چلو وہ حدیث پاک دکھا دے تو میں کسی مولوی صاحب کی مدد کروں گا کہ آپ مناظرہ کرنے بھی مجھے تو بنا ہے مناظرہ کرنا. میں نے پوچھا مناظرہ کس مسئلے پر کرو گے؟ تقلید پر. تقلید پر بہت اچھا. میرے خیال تقلید کا ذرا مطلب سمجھائے کیا ہے, آخر آپ اس کو بہت ہی برا سمجھتے ہیں ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں, تو مان رہی عربی لفظ ہے بیچاروں کو مان آئے گا تو سمجھ جائیں گے کہ بات اچھی ہے یا بری ہے. تقلید کہتے ہیں کسی امتی سے دین کا مسئلہ پوچھنا اور صرف مسئلہ سن کر عمل کر لینا, اس سے آیت یا حدیث اس مسئلے میں دین ہے یہ نہ پوچھنا, اس کو تقلید کہتے ہیں. بہت اچھا, دیکھیے یہی تقلید ہے نا کہ حضرت عثمان امتی تھے یا نبی تھے؟ امتی تھے. انہیں جب دبے کی ایک اذان کا اضافہ کروایا تو کون سی آیت صاف کر کے سنائی تھی؟ کوئی آیت نہیں پڑی تھی. تو کون سی حدیث کا پڑی تھی اس اذان کے لیے؟ کوئی نہیں پڑی تھی. میں نے کہا صحابہ نے آیت پوچھی کہ نہیں, میں نے کہا کہ حدیث پوچھی کہ نہیں, میں نے کہا بغیر دین کو جیسا انہیں مان لیا کہ جی
جی مان لیا اسی کا نام تقلید ہے نا.
تو سارے صحابہ نے حضرت عثمان کی تقلید شخص کی
تو کیا وہ سارے صحابہ مشرک تھے؟
تو مشرک تو خیر میں نہیں کہتا لیکن غلطی کی ضرور انہوں نے.
وہ جو سات دو چار غیر مقرر دکاندار تھے, ایک کا نام حاجی اصغر تھا, وہ حاجی اصغر کہنے لگا کہ بھائی صاحب خدا کے لیے پہلے تو کہتے ہو کہ امام غلطیاں کرتے ہیں ان کو ہمیں گالیاں دلواتے ہو, آج پتہ چلا کہ صحابہ بھی غلطیاں کرتے ہیں, تو کوئی چیز ہمارے پاس میں رہنے دو, سب کو گالی دے رہی ہے ہم نے.
اب میں اس کی بات سے سمجھ گیا کہ یہ آدمی شاید سمجھ جائے.
میں نے پوچھا حاجی صاحب آپ نماز پڑھ رہے ہیں زور کی؟
جی ہاں.
آپ نے رکوع کی تسبیح اونچی آواز سے پڑھی تھی آہستہ آواز سے؟
آہستہ آواز سے. اس کی وجہ ذرا حدیث سنو. سے
حدیث تو جی مجھے نہیں آتے.
کس کے کہنے پر تم نے پڑھا تھا؟
کہ بوری صاحب نے کہا تھا.
میں نے کہا آپ نے حدیث نہیں پوچھی تھی کہ نہیں جی؟
دیکھو بوری صاحب یہ ایک آپ کا مقلد ہے,
یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گرد ہیں,
آپ نے اس کو مشرک بنایا ہے.
اب میں نے کہا میں حاجی صاحب یہ جو رول بولا تھا نا لفظ اندھی تقلید, اندھی تقلید وہ یہ ہے کہ تو نے جس کی تقلید کی ہے وہ بھی کم وقت اندھا ہے تیری اسے بھی نہیں آتی, اور تو جو اس کا اندھے کے پیچھے لگا تو بھی اندھا ہے. تو اندھی تقلید ہوتی ہے غیر مرشد کی تقلید کرنا. ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ عارف بصیر ہے. میں نے تو آپ کے یہاں اندھی تقلید ہے اور ہمارے یہاں بھی تقلید کہی ہے.
اس کو میں نے پوچھا کہ آپ درود شریف جو ہے وہ آہستہ پڑھتے ہیں اونچی اتنا ہی آتے ہیں؟
کہتے آہستہ پڑھتے ہیں, حدیث نہ پوچھ رہا.
میں نے کہا اور کیا پوچھوں؟
کہ بس حدیث نہ پوچھ رہے پڑھتے آہستہ.
میں نے کہا امام السلام اللہ کوچی کہتا مقدم بھی آہستہ
کہتا ہاں ایسے ہی کہتے لیکن حدیث نہ پوچھ رہے.
میں نے پانچ چھ باتیں پوچھی.
کہتا بس جی آپ تو اس کے پیچھے پڑ گئے, حدیث ہی پوچھتے. میں نے کہا اور
آپ اپنے نام والے حدیث رکھتے ہیں نا,
ہم آپ سے حدیث پوچھتے ہیں.
ہم دیکھ لیتے ہیں تحقیق کریں گے.
لیکن اس کا مطلب ہے کہ آج تک جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کسی کی اندھی تقلید میں پڑھی آپ نے,
تو کل اگر تحقیق ہو گئی تو کتنی ساری نمازیں قضا کر گئے شرک کے خاتے میں گئی ہے یا
ان کو چھوڑ دو گے؟
کسی اتنا بوجھنے ڈالے ہم پورے ہو گئے.
میرے صاحب معاف کر دینا کرنا میرا کام تو ہے نہیں.
یہ کل صبح 10 بجے تک آپ کو 6 حدیثیں مل جائیں گی.
بہت اچھا.
صبح 2 بجے میں نے فون کیا کہ حدیثیں مل گئی ہیں.
یہ بھی ساری رات کراچی جامعہ ابو بکر میں حدیثوں کی تلاش رات سے جاری ہے اور ہم تلاش کر رہے ہیں.
سندھ میں پیر جگہ میں ساری رات دیکھ رہے ہیں, چھپی کتابیں بھی دیکھی جا رہی ہیں اور مخطوطات کا بھی مطالعہ ہو رہا ہے, اور 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی.
تو میرے خیال وہ حدیثیں کاروں پر آ جائیں گی, ہلکا میں بھیجنی پڑے گی
جی. آپ تو ہمارے پیچھے بڑھ گئے.
میرے کو کوئی نہیں,
پھر جیسا نرم آدمی آپ کو دنیا نہیں ملے گا. آپ اسے قسطیں کر لیں گے,
شیو نیچے ہے نا,
آپ 3 قسطیں کر لیں.
2 آج سنا دیں میں چلا جاؤں گا,
2-3 مہینے بعد آ کر سنوں گا,
پھر 2 اس کے بعد 3 مہینے,
اور اگر یہ بھی نہیں تو چلو ایک ایک قسط کر لیں, ایک ہم سنا دیں, ایک 3 مہینے بعد.
اور میں ترتیب بھی نہیں رکھتا, جو آپ کو مل جائے, 5ویں مل جائے, 4تھی مل جائے, وہ مجھے آج سنا دے, پھر ایک حدیث سن کے چلا جاؤں گا, پھر 3 ماہ بعد سننے آؤں گا. لیکن اتنا میں مسئلہ آپ کو سمجھا دوں کہ جتنی دیر کریں گے گناہ ہوتا رہے گا. آپ
خیر 10 بجے فون کیا, 10:30 ہو گئے بھی آپ آئے نہیں. ہماری امیری جماعت نے منع کر دیا کہ خبردار کو وہاں گیا تو اس کو میں جماعت
سے خارج کر دوں گا. چار بجے کانپور کی لائبریری میں چلے گا, وہ 40 کے قریب مولوی بیٹھے ہیں, بس دیکھ کر شور بچا دیا. حدیث نہ پوچھ رہا, حدیث نہ پوچھ رہا, حدیث نہ پوچھ رہا. ابھی کیوں حدیث میں نہ پوچھ رہا, بس تو نے کل نے ہمیں بڑا زہر کیا, آج آپ کی فکر پر بات کریں گے. میری کبھی فکر تو میرے ویسے چھوڑ دے دی, میں تو ہر اس لیے ہوں کہ میرے سارے مسئلے حدیث سے آنا جی, میں فکر جوڑ لوں گا, مجھے لکھوا لو. میں تو فکر کی ضرورت کے لیے بیٹھتا ہوں, جو بچا نہیں ملتا ادھر جاتا ہوں. جب آپ میری ساری ضرورت حدیث سے پوری کر دیں گے میں چھوڑ لوں. ہم نہیں مانتے فکر کو, میں نے کہا بالکل نہ مانوں, میں نے بھی نہیں مانتا. آپ مجھ سے بھی چھوڑ رہے ہیں, میں تو آیا اس لیے ہوں. ایک دن سے بس فکر لیے پھرتے ہیں. فکر میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو. یہ سب کچھ کار مکل ہو گیا. امام اس کو بناؤ, آواز جا رہی ہے, جس کی بیوی خوبصورت ہو. ایسے لفظ تو ویسے بھی دور سے چلے جاتے ہیں. ہم یہ فکر نہیں مانتے, مجھے تو بالکل نہ مانتے, مانتی بھی نہیں چاہیے. اب میں گرم ہوتا ہوں, گرم ہو رہے وہ ادھر سے کرے گا, ہم بالکل نہیں مانتے. تو ادھر سے کرے گا, ہم بالکل نہیں مانتے اس فکر کو. آخر میں جب انہوں نے زیادہ ہی شور کیا تو میں نے کہا بھائی صرف زبان سے نہیں مانتے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ زبان سے مانتے ہیں نہ دل سے مانتے. بہت اچھا, تو نے کہا آپ میں اتنی جس کی بیوی خوبصورت ہے ہمارے پاس بھیج دو. کیونکہ ہماری فکر کا مسئلہ ہے نا, اور آپ وہ بیوی رکھا کریں جو پورے علاقے میں سب سے زیادہ بدصورت ہو, تاکہ امام صاحب کے پیچھے جا رہی ہو اور باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہو کہ بھائی فکر کا بول کر جا رہا ہے, جس کے پیچھے سرٹیفکیٹ ہے یہ فکر تھا. جب میں نے کہا نا کہ جلدی کرے جس کی بیوی خوش ہے بھیج دو, سارے بات گیا. میں نے کہا بس سارا دیش ختم ہو گیا, آپ بیوی کے لیے فکر مارنی شروع کر دی. ان میں ایک نواز نامی تھا محمد نواز, وہ کہیں 18 سال سعودی میں رہ کے آتا, عربی کی سشد بت تھی کچھ. میں کہا یہ مسئلہ ہے کیا آپ کے یہاں؟ میں نے وہیں سے شامی اٹھائی پڑ گئی, پڑھ لو کیا پڑھ کے کہنے لگا کہ اپنے مولوی کا تھا مسئلہ تو صحیح لکھا ہوا, آپ گاؤں کا شور بجاتے رہتے. مسئلہ تو یہی لکھا ہوا ہے اوپر سے چل رہا ہے کہ امام جتنا دیکھ اور پرہیزگار ہوگا اتنا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہوگا, اتنے لوگ بھی زیادہ آئیں گے اور جتنی جماعت بڑھے گی اتنا ثواب بھی جماعت کا. تو اگر امام خود پرہیزگار ہوگا تو ثواب زیادہ ہے نا. تو اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت خوبصورت ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کی نظر دوسری طرف نہیں اٹھے گی, اور یہ اس پرہیزگاری میں اس کی مددگار اور معاون ہوگی. اچھا یہ بات تو صحیح لکھی ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اس نے پھر خود ہی کہا کہ یہ تم تو ہمیں کہتے تھے کہ وہاں لکھا ہے کہ امام اپنی بیویاں لا کر دکھائے سب, جب یہ امام کا الیکشن ہو سلیکشن ہو. تو یہاں تو اس کے خلاف لکھا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام اپنی بیویاں دکھائے, بلکہ جس طرح بچیوں کے رشتے ہوتے ہیں تو عورتیں دیکھتی ہیں, اسی طریقے سے اور محلے کی عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی کیسی ہے اور بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. تو یہ بات تو کہتے بالکل صحیح لکھی, تم جھوٹ بولتے رہے ہمارے ساتھ. وہ ایک کہنے لگا جی یہ کتابیں میرے 60,000 روپے کی لے کر دی ہے. میں نے کہا ان میں سے ایک کتاب اٹھاؤ کسی غیر مقدم کی لکھی, میں اس پر اقرار کرتا ہوں. بس جی آپ چلے جائیے, اس سے آپ چلے جائیں. میں نے کہا میں حال حدیث ہوں, میں ہوں, میں تو چلے دکھاؤں گا, میں نے تو فکر چھوڑ دے دیے نا. میں تو کہتا ہوں پہلے آپ چھوڑیں تاکہ اپنی بیویاں بھیج دیں, ہم لے جائیں ان کو ساتھ, تو پھر پتا چلے گا ہم فکر کو چھوڑ سکتے ہیں. ان بیچاروں کے پاس کوئی شرارت کی باتیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا. ایک جگہ بار روم میں تقریر کر رہا تھا, وہ کرا بیٹھے تھے تو غیر مغل بھی ہوتے ہوتے. ایک کھڑا ہو گیا کہ امام صاحب نے غلطی کی,
دیکھا اللہ کی قسم میری تو کوئی غلطی نہیں کی, آپ کی کیا کی؟ دیکھا میری تو کوئی غلطی امام صاحب نہیں, آپ کی کیا غلطی کر بیٹھے امام صاحب؟
تو میری بھی نہیں کی.
دیکھا پھر تجھے تکلیف کیا ہے؟
کہ دین کے سمجھے نے غلطی کی. کس کا دین ہے؟ تیرا ہے,
اللہ رسول کا. تو میں نے کہا پھر اللہ رسول سے پوچھتے کیا ہوگا؟ وہ کہتے خطاب یہ کو اجر دے گی.
اب اللہ تو اسے اجر دے گے
جس مسئلے پر خطاب ہی ہوگی.
تو وہ تو نیارے کو منہ کالا کر رہا ہے. انہوں نے
وہ ایک بادشاہ تھا, وہ بڑا سخی تھا, اور جتنا وہ سخی تھا اس کا وزیر اتنا ہی کنجوس تھا. اگر وہ دیکھ لیتا یا سن لیتا کہ بادشاہ نے آج ایک روپیہ اللہ کے دم پر دیا ہے تو اسے پورا ایک ہفتہ پیسے لگ جاتا. ایک دن ایک شاعر آیا, اس نے نظم پڑھی بادشاہ کے شان کو, قصیدہ پڑھا. بادشاہ بڑا خوش ہوا, تو اس کو 1000 روپیہ دے دو. اعلان ہو گیا بڑے دربار میں. جب جہاں وزیر نے دیکھا تو پیڑ پڑ کے بیٹھا, یہ خیر ہے کہ یار تو مر رہا ہوں, 1000 روپے کا اعلان کر رہی ہے, چوری اٹھا کے لایا ہو. آپ اس کو کہیں کہ میرا وزیر شبہ ہے اس بارے میں کہ قصیدہ آپ کا لکھا ہوا بھی ہے یا نہیں. وزیر آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے, وہ 2-3 سوال پوچھے گا, اگر آپ اس کے جواب صحیح دے دیں گے تو پھر سمجھا جائے گا کہ قصیدہ آپ کا لکھا ہوا ہے, پھر آپ کو پیسے بھیج جائیں گے. اور اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ جائے گا کہ آپ کسی کا چوری کر کے لائے. وہ شاعر بیچارہ کہنے کا ٹھیک ہے جی, پوچھ لیں وزیر صاحب کیا پوچھتے. اسے کہا کہ دیکھو بادشاہ کے پورے جسم پر بال ہیں لیکن ہتھیلیوں پر بال نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے کہا جی اللہ نے بادشاہ کو بڑے سخی پیدا کیا ہے تو سخاوت کر کر کے سارے بال جھڑ گئے. اب یہ بادشاہ کی تعریف تھی. سکھا بھی اس کو 1000 اور دو. وہ یک دشت دو شد. اب وزیر لیٹ گیا بیچارا, ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے, پھر یہ ایک اور سوال ہے, تیرے تھلی پر بال کیوں نہیں ہے کہ ایسے سخی بادشاہوں سے روز سخاوت ملتی ہے, سخاوت لینے کے بعد جان گئے. کہتے بادشاہ کہنے کے اس کو 1000 روپیہ اور دو. آخر بیچارا کوئی کوئی سانس ہے کہ اچھا میری چڑی پر بال کیوں نہیں ہے کہ بادشاہ سکاوت کرتا ہم لیتے ہیں تو حسن سے یوں جائے بالتا. سارے بال کے جل گئے حسن کی وجہ سے. یہی حال غیر مقلد کا ہے. اللہ اجر دے رہے, بھئی تہ دین اجر ہے, یہ خام کا جر رہے درمیان. غیر مقلدین حضرات, تو مجھ سد کا میں سمجھا رہا ہوں کہ مجھ سد وہ ہوتا ہے جو پہلے قواعد وضع کرتا ہے. اسی لیے آج کل ہر غیر مقلد اپنے آپ کو مجھ سد سمجھتا ہے, اور پوچھو کہ اصول فقہ کہاں ہے تو کچھ بھی نہیں. یعنی ہم اصول شاشی پڑھ لیتے ہیں, بلکہ اسی کو کہتے ہیں حلوائی کی دکان پر نانا جی کی پاتیا. اصول ہمارے اور استعمال ان کو تم کرو, اور وہ بھی غلط بے سمجھے یہودیوں کی طرح. یحرفون الکلم من مواضعه. اب دیکھیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, ذرا آپ پتہ بھی لگ جائے آپ کو اصول شاہ جی کتنی یاد ہے. رفع دین پر میں نے کہا کہ دیکھو بھی سیدھی بات ہے, تحریمہ کی رفع دین میں تعرض نہیں ہے حدیث میں, رکوع سجدے میں دونوں طرف حدیث ہے. اب یہاں اللہ کے نبی پاک کا کوئی فیصلہ موجود نہیں, کوئی. جیسے بعض جگہ حضرت فرماتے تھے نا کہ پہلے میں نے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت رکھنے سے منع کیا تھا, اب اجازت دیتا ہوں, تو حضرت پاک نے خود واضح فرما دیا کہ یہ بات پہلی تھی, یہ بات کیا. پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب اجازت دیتا ہوں, تو حضرت نے خود واضح فرما دیا نا. اس طرح اگر یہاں بھی ہمیں کہ حضرت پاک کا اپنا فیصلہ مل جاتا کہ پہلے میں رفع دین کرتا تھا اب نہیں کرتا, یا پہلے نہیں کرتا تھا اب کرتا ہوں, تو وہ فیصلہ اللہ کے نبی پاک کا ہوتا, پھر کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی. یا یوں ہوتا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے, کوئی ایسا فیصلہ اللہ کے نبی کا, تو پھر پھر تو ہم مانتے کہ یہاں حدیث کا فیصلہ ہے، یہاں سرے سے کوئی فیصلہ اللہ کے نبی سے موجود ہی نہیں. اس لیے اس مسئلے میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ حدیث کا فیصلہ ہی نہیں. اب جب حدیث کا فیصلہ نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ اب بوچھے دیکھ قاعدہ بنائے گا. بوچھے جنہیں ساری شریعت کی رفتار دیکھی کہ پہلے ہر چیز کی عبادت تھی، آہستہ آہستہ حرمت آتی گئی. پہلے نماز میں باتیں کر لیتے تھے پھر منع کر دی گئی، شراب پی لیتے تھے منع کر دی گئی، جوا کھیلتے تھے منع کر دیا گیا. اس طرح یہ ساری باتیں جو تھی ترتیب شریعت کی عبادت سے حرمت کی طرف آ رہی ہے. اب اگر کوئی دو حدیثیں آ جائیں، ایک میں ایک کام کی عبادت ہو ایک میں حرمت ہو، تو اس قاعدے سے حرمت والی حدیث کو متاخر سمجھا جائے گا. اب قرات کر پر امام نے ایک پڑھنے کی آئی ایک ترک کی آئی، تو ترک والی پیچھے بات نہیں سمجھ آئی. رفع دین میں ترک رفع دین والی بات کی سمجھی جائے گی دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ جس کا تھوڑا سا مطالعہ شریعت کا ہے وہ شریعت کی رفتار سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ پہلے بات رہی ہے بعد میں حرمت آئی ہے، اور جس کو علم ہے آپ کو تھوڑا سا مزید وہ جانتا ہے کہ اگر اب عبادت کو بار بار رکھے تو ڈسک مرہ تین لازم آئے گا، کیونکہ پہلے ہی بات تھی پھر حرمت سے وہ منسوخ ہوئی، اب اس حرمت کو منسوخ کر کے پھر بات آ گئی، تو ڈسک مرہ تین جو ہے یہ جائز نہیں ہوتا. تو اس لیے قاعدہ کیا نکلا کہ اگر دو حدیثیں ہو، ایک میں عبادت ہے ایک میں حرمت ہے، ایک میں حرکت ہے ایک میں سکون ہے، تو سکون اور حرمت والی کو آخری حدیث سمجھا جائے گا، اور یہ قاعدہ معتمد کا ہے. اس لیے امام صاحب اس قاعدے سے کتنے مسائل حل کر رہے ہیں. تو ہمارے ہاں ترک رفع دین کی حدیث متاخر ہے اس قاعدے کی وجہ جو ہمارے امام نے نکالا. تو وہ غیر مغل کھانے لگا کہ آپ کی فقہ کا قاعدہ ہے المثبت اولا من الدافی. اب جو کہتا ہے رفع دین کی وہ مثبت ہے، اور جو کہتا ہے نہیں کی اس کے پاس عدم علم ہے، اس کے پاس علم ہے. آپ کا یہ بھی تو قاعدہ ہے نا، تو آپ علم والی بات ماننی چاہیے عدم علم والی ماننی چاہیے. تو اس لیے رفع دین جس نے بیان کیا ہے وہ علم ہے، جس نے ترک رفع دین بیان کیا ہے وہ عدم علم ہے. تو اس قاعدے پر آپ کیوں نہیں آتے؟ تو فرمائیے دونوں قاعدوں میں کیا فرق ہے؟ آخر آپ نے اب اور نہیں مرور تو یہ ہوگا نا، کم سے کم اسگر شاہ سے لے کر توضیح تلوی تک. جی آپ تو ایسے بیٹھے جسے خاموش گار مکل بیٹھا ہوگا. یہ دو قاعدے آتے ہیں یا نہیں؟ اب میں نے تو وہ قاعدہ استعمال کیا، اس نے وہی قاعدہ ہمارا اٹھا کے استعمال کر لیا. اب کیا کریں؟ بس اتنے علمی اصول پڑا ہے، عجیب بات ہے. تمام علماء کرام تشریف فرما ہے، اور اب جا کے پڑھانا بھی شروع کریں گے اصول شاہ جی. آپ تو دیکھو قاعدے دونوں بار حق ہیں، لیکن انہوں نے یہودیوں کی طرح قاعدے کا غلط استعمال کیا ہے. یہ جو ہے مثبت اور نافی، یہ وہاں ہے جہاں واقعہ صرف ایک ہو، واقعہ ایک ہو. اسی واقعے کے بارے میں ایک کہتا ہے، جیسے وہ بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا واقعہ ہے کہ حضرت نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے دیکھا اس کے پاس علم ہے حجت الوداع میں، اور جس نے نہیں دیکھا اس کے پاس. اب اگر حضرت پاک نے زندگی بھر میں صرف ایک نماز پڑھی ہے تو پھر تو قاعدہ یہی لگنا چاہیے مثبت ہو رہا ہے نافی سے، اور اگر بہت سی نمازیں پڑھی ہیں تو پھر الگ الگ زمانے والا قاعدہ یہی ہے کہ ایک زمانہ عبادت کا ہے ایک حرمت کا ہے. تو کیا خیال ہے حضرت نے پوری زندگی ایک ہی نماز پڑھی ہے؟ اسی کے بارے میں اختلاف ہے کہ رفع دین کی تھی یا نہیں کی تھی. یا یہ الگ الگ زمانے کی باتیں ہیں؟ تو دیکھو اس نے قاعدہ بھی چلایا اور چور کر چور چوری کر کے غلط استعمال کر لیا. اس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے طلبا کرام قاعدے یاد نہیں کرتے فقہ کے. تو اس میں تو اور ہم نے نافی یہ ایک ہی واقعے سے متعلق رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے اور غربت عباد سے مؤخر ہے یہ الگ الگ زمانوں سے قاعدہ تعلق رکھتا ہے. اب بات سمجھ کچھ آئی یا نہیں آئی؟ تو کمرے سے باہر نکلتے تک بھول جائے گی یا بھائی یاد رہے گی؟ غریبت ہے اتنی بھی یاد رہ جائے تو اس لیے یہ جو میں عرض کر رہا ہوں بوئچھد کے بارے میں سمجھیں گے کہ بوئچھد کس کو کہتے ہیں؟ جو قواعد وضع کرتا ہے, جو اور مقلد وہ ہے جو ان قاعدوں سے نکلے ہوئے سوالات مسائل کو مان لیتا ہے. اب پھر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ صرف نام کے مطابق قاعدے پہ آپ نے اعراب لگائے, یہ اب اعراب آپ کی ذاتی رائے ہے یا قاعدوں کے مطابق ہے؟ آپ کی ذاتی رائے تو نہیں نا, قاعدے سے آپ نے حساب کا جواب نکالا 981, تو 981 آپ کی ذاتی رائے یا حساب کا جواب ہے؟ اس طرح بری تحدید جو قاعدوں سے جواب نکالتی ہے وہ کتاب و سنت کا جواب ہوتا ہے, اس کو بری صحت کی ذاتی رائے کہنا یہ ایسی بیوقوفی ہے جیسے وہ کہے کہ کل و فائل مرفور یہ مولوی صاحب کی ذاتی رائے ہے یا 981 مولوی صاحب کی ذاتی رائے ہے. تو جتنی جہالت یہ ہے اتنی ہی جہالت وہ ہے. اصول حدیث کے جو قاعدے ہیں وہ بھی آخر اہل فن نے وضع کیے ہیں نا, کتاب و سنت میں نہیں ہے نا. یہ سرب ناؤ کے قاعدے جو ہیں یہ بھی اصول ان لوگوں نے وضع کیے ہیں, لیکن ان میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ یا قاعدے اجماعی ہوں گے سب کا اتفاق اہل فن کا تو بدلے اجماع حجت ہوگی, اور میں نے بتایا تھا کہ اجماع جو ہے یہ حجت ملزم ہے. اور اگر ان میں اختلاف ہو گیا آئمہ فن کا, کن کا اختلاف؟ آئمہ فن کا, وہ میں عرض کر رہا تھا وہ جب وکیل تھا پھر اس نے پوچھا مجھے, پھر کہا میری تو خطا نہیں کی, پھر دیر کے سب نے خطا کی, پھر مجھے کہتا ہے کیا امام صاحب ابو حنیفہ سے اختلاف کا حق ہے یا نہیں؟ نے کہا آپ کو تو بالکل نہیں, نہ مجھے ہے, کیونکہ آپ وکیل ہیں, وکیل وکیل کے ساتھ اختلاف کا حق رکھتا ہے, ڈاکٹر کے ساتھ حق نہیں رکھتا. اگر آپ ڈاکٹر سے اختلاف کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ دماغ خراب ہو گیا وکیل صاحب کا. مرشد کے ساتھ اختلاف کا حق مرشد کو ہوتا ہے, انہوں نے استعمال کیا اپنا آپ, امام شافعی نے اجتہاد کیا, امام مالک نے اجتہاد کیا ہے, تو جن کو حق تھا انہوں نے اپنا حق استعمال کیا ہے. آپ کو قدر کوئی حق نہیں ملے گا, آپ کا اختلاف ایسے ہوگا جیسے کچھ چمار ڈاکٹر سے اختلاف کرے. اب فہرے پنکھے ڈاکٹر سے اختلاف کرے, یہ ہے نا ارے پنکھ کا اختلاف, اور کوئی چمار لڑے ڈاکٹر سے جا کے تیرا نسخہ غلط ہے, کوئی کمار لڑے جج سے جا کر کہ تیرا فیصلہ غلط ہے, تو اس کو اختلاف نہیں کہا جاتا, تو شرارت ہے. تو اہل فن کا جس میں اختلاف ہو جائے وہاں دونوں قول لیے جاتے ہیں, وہ اجتہاد چوتھی دن ہوتی ہے اور یہ حجت مطمئنہ ہوتی ہے, حجت ملزمہ نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ کی تحریر آپ کے لیے حجت ہے, دوسرے کے لیے حجت نہیں, وہ خود تحریر کرے گا. تو اس لیے پھر کہنے لگا کہ جی امام ابو حنیفہ معصوم تھے, میں نے کہا نہیں, امام ابو حنیفہ معصوم تھے, میں نے کہا نہیں, تو بیٹھ گیا, دیکھا آپ پوری بات پوچھا کریں ادھوری نہ پوچھا کریں, کہ ادھوری ہے میرے ہاں کیسے, میں جب تو مجھے پوچھا کوئی ہندو ہے, کہتا نہیں, اب یہی پوچھا کہ میں ہو گیا آخر میں کچھ ہوگا بھی نہیں, تو نے پوچھا امام صاحب معصوم تھے, میں نے کہا نہیں, اب اٹھ کے پوچھ کے کیا تھے, کھڑا ہو گیا کہ امام صاحب کیا تھے, میں نے کہا عادل, عادل تھے. اس کو میرا جواب کچھ اچھا نہیں لگا کہ جی اگر میں عادل کی نہ ماننا چاہوں تو کل سے عدالت میں جانا بند کر دو، کل سے عدالت میں جانا بند کر دو. آپ کو میں نے کہا کہ ذرا دیر سے بات یاد آئی ہے، کاش پہلے یاد آ جاتی. پہلے کب؟ جب جناب کا نکاح ہوا تھا، وہاں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ یہ شور مچاتے کہ گواہ معصوم ہو گئے تو میں بیوی لے کے جاؤں گا ورنہ میں لے کے نہیں جاؤں گا. وہاں تو یہ بھی نہیں پوچھا وہ آدر بھی ہے یا نہیں. میں نے کہا چلو اب اعلان کر دو کہ چونکہ میرے نکاح کے گواہ معصوم نہیں تھے، اس لیے نہ بیوی بیوی ہے نہ اولاد اولاد میری ہے. تو پتا چلے گا کہ فقہ بعد میں کہاں سے نکلے گی، بیوی بچے پہلے رخصت ہو جائیں گے. اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ صرف فقہ گئی عادل کی، حدیث کا راوی بھی عادل ہی ہوتا ہے معصوم نہیں ہوتا، پھر آپ کو حدیث بھی چھوڑنی پڑے گی. تو یہ بوچت آپ کو سمجھا گیا نا، بوچت کی بات یہی جو قواعد بنا سکے وہ بوچت ہوتا ہے. آج ہر آدمی بوچت ہے، مدودی کہتا ہے میں بھی بوچت ہوں، یعنی جو ملحد ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بوچت کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر تمہارا اصول فقہ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ جیسے مرزا نبی آ گیا نا، اجی میں نبی ہوں، شریعت کا ہے، بغیر شریعت کے نبی ہوں. تو جیسے آج کل نبی بغیر شریعت کے آنے شروع ہو گئے، وہی تحدید بغیر اصول کے آنے لگے. پھر یہ اصول چوری کر لیتے ہیں کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. بھائی تم تو اصول کو پورا سمجھ بھی نہیں سکتے. بیچارے ایک اصول کو سمجھا ہے، کہتے کم فقہ میں اصول ہے کم میں احکام جی یک طرف اختلاف زبر، کہ کتنے احکام جو ہیں وہ زمانے کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں. اب اس پر مدودی صاحب کے اتحادات ملاحظہ فرمائے. پاکستان پر بننے سے پہلے کہتے تھے جمہوریت شرک ہے، جمہوریت شرک ہے، کیونکہ جمہوریت کی تعریف ہے دی گورنمنٹ آف دی پیپل فرام دی پیپل فار دی پیپل. حکومت کا سر چشمہ عوام ہے، حکومت کا سر چشمہ، اور اصل اسلام کہتا ہے حکومت کا سر چشمہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے جمہوریت شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. پاکستان بن گیا، اب کہتا ہے جمہوریت ایمان ہے. یہ قاعدے، اس قاعدے کا مطلب یہ تھا. اگر یہی ہے تو پھر تو کل کہے گا کہ جو دس سال میری ماں تھی اب وہی میری بیوی ہے، کب بھی لگا کام ہی دے یا طرح اختلاف زمان. جس بیچارے کو قاعدے کی سمجھ ہی نہیں ہے، ایک وقت کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی جو ہے یہ قطعاً ناجائز ہے، پھر بیس فاطمہ کی جناح کے ساتھ ہو گیا تو بالکل جائز ہے، اور کہتا کہتا ہے کب آپ میرا کام لیا تو اختلاف زمان. تو جن بیچاروں کو ایک قاعدہ سمجھ نہیں آیا آج تک، وہ بوچت بننے کہتے ہیں ہمیں لوگ بوچت مان لیں. ان بیچاروں کا طریقہ کار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی من مانی کے لیے قاعدوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. خود قاعدہ بنتے ان کے بس کے روگ نہیں ہوتا، لیکن جو بڑے بڑے قاعدے ہیں ان کو بھی غلط استعمال کرنا، اس کا نام آج کل اجتہاد ہے. وہ اس کو اجتہاد کہتے ہیں، ہم الہاد کہتے ہیں کہ یہ الہاد ہے، بے دینی ہے. اب دیکھیے مسئلے کی سمجھ آ گئی ہے کہ نقطہ اختلاف کیا ہے. مسائل اتحادیہ تین ہی قسم کے ہیں، چوتھا کوئی نہیں. حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت منشور طے ہو رہا ہے کہ فیصلے کس طرح ہوں گے، فیصلے کس طرح ہوں گے. حضرت نے پوچھا بیما تک لیا معاذ، معاذ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ یہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. فرمایا کا علم تجد بھی ہے، اگر کتاب اللہ میں مشورہ نہ ملا پھر یہ سنت رسول اللہ، حضرت سنت سے. فعلم تجد بھی ہے، اگر اس میں بھی نہ ملا آج تہ دو بے رائی بلا، میں اپنی رائے سے اتحاد کروں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا. اب اگر مسئلہ غیر مقدموں کا صحیح ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ بعض دوبارہ کلمہ پڑھو ایمان لاؤ تم کافر ہو گئے ہو، کیونکہ تم نے کتاب و سنت کے بعد ایک اور بات بھی مان لی ہے۔ میں نے تو صرف امتحان کے لیے پوچھ لیا تھا، تو نے سچ مچی رائے کو مان لیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت نے بجائے اس کے کہ ان کو کہتے توبہ کرو، الحمدللہ الذی وفق رسول لما یرضی به رسول اللہ، الحمدللہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اجتہاد کس نے کرنا تھا؟ حضرت باز رضی اللہ تعالی نے، امتی نے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے خدا کا نبی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے امتیوں کو اجتہاد کی قوت سے نوازا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اجتہاد پر اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، مجتہد راضی ہے، مقلد راضی ہے، اور ان چاروں کے خلاف غیر مقلد ناراض ہے، غیر مقلد ہے۔ اچھا یہ بھی مجھے سمجھائے ذرا کہ حضرت معاذ نے مظفرگڑھ بھیجا تھا یا سرحد بھیجا تھا؟ یمن والوں کی زبان پشتو تھی یا ہند کو تھی یا پنجابی تھی؟ جی عربی تھی۔ اور قرآن حدیث کی زبان میں ہے، تو پورے یمن کے لوگ عربی زبان بولتے، قرآن حدیث بھی عربی میں ہے، لیکن اجتہاد صرف حضرت معاذ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر عربی دان کو بھی اجتہاد کا حق۔ ایک مجھے کہتا جی میں ایم بی عربی ہوں، ایم بی عربی، مجھے عربی بہت آتی ہے، پھر قابو جان جتنی آتی ہے، مادری زبان عربی تھی نا۔ ایک تک جگہ تحریر جی میرے گجرا والے میں تو ایک آدمی بیٹھ گیا، مطلب میں ایم بی اسلامیات ہوں، ایم بی عربی ہوں، کیا مجھے بھی تقلید کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ان پڑھوں سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیوں جی؟ آخر میں نے جو ایم بی عربی کیا ہے۔ میں نے کہا ان پڑھ سے خطرہ نہیں، تو گمراہ کرے گا لوگوں کو کہ نہیں نہیں یہ تو آپ بالکل ناجائز بات کر رہے ہیں، جو اتنا پڑا ہوا ہو اس کے لیے تو یہ رعایت ہونی چاہیے کہ چاروں اماموں کی فقہ کو دیکھے، جس کا مسئلہ اکثر من الکتاب ہے بس سننا اس پر عمل کر لے۔ بڑی ہمت کی بات ہے، اتنا بڑا تو علامہ بن گیا ہے کہ تو جج بن کے بیٹھے اور چاروں امام بیچارے یہاں ملزموں کے کنارے کٹارے میں کھڑے ہو، کبھی وہ ریفا دکھا رہا ہے کہ حضرت دیکھو مسئلہ میرا صحیح ہے یا نہیں، کبھی تو امام شافعی کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام مالک کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام احمد کو ڈانٹ پلا رہا ہو، اتنا بڑا تو لکھا تو جج بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں لکھا آپ کو پتا میں اسکول ٹیچر ہوں، ہم جب امتحان لیتے ہیں تو دکھاتے کتاب کے بھائی صفحہ 70 سے ذرا سناؤ، وہ کہتا جی یہاں سے مجھے نہیں آتی جی، اب 40 صفحہ کا اچھا یہاں سے سناؤ، جی یہاں سے نہیں آتی۔ آخری جو سب سے نکما طالب علم ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں اچھا جہاں سے آتی وہاں سے سنو، یہ تو آخری حد ہوتی ہے نا، اس سے باہر کوئی چیز نہیں۔ تو میرے کہا چاہیے تو یہ کہ میں 10 مسئلے عبادات کے، 10 معاملات کے، 10 میراث کے، 10 قانون کے آپ کے سامنے رکھوں کہ ان 40 مسئلوں میں پہلے ہر مسئلے میں 4 اماموں کا مذہب لکھو، پھر چاروں کے دلائل لکھو، پھر وجہ ترجیح لکھو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی وجہ ترجیح کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا، جو امام شافعی کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا، جو امام مالک کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا۔ تو میں نے کہا میں چاہیے تو یہ تیرا امتحان کا طریقہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ تو مجھے بتا جس میں تجھے چاروں اماموں کا مذہب یاد ہو اور چاروں کے در جو تجھے آتا ہے، تجھے نکمبے سے نکمبے تعلق والے سوال میں تم سے کرتا ہوں جی۔ مجھے تو نہیں آتا، مجھے تو جی نہیں آتا۔ میں نے کہا ہمت تو بڑی ہے کہ وہ جو بھی غلطیاں نکال لیے تو دیر آدت یہ مسئلہ نہیں۔ میں تو یہ پورے اگر کوئی ایسا ہو تو کیا کرے؟ کیا رہی تھی؟
کہ جی نہیں میں یہ کہتا تھا کہ اگر ایسا آدمی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے. میں نے کہا تجھے تو پتہ چل گیا, تجھ پر تقلید واجب ہے, جو ایسا ہو اسے بھیج دینا میرے پاس, پھر اس سے میں بات کر لوں گا. تو اندازہ لگائیں کہ ہمت اتنی ہوتی ہے کہ چار اماموں کا جج بننے کی کوشش ہوتی ہے. دفعہ میری بیوی کا آپریشن تھا, میں بھی وہاں تھا, تو اور بھی ایک شیخ الحدیث گھر مکل دو باتیں شروع ہو گئی. میں نے کہا صرف ایک حدیث آپ مجھے بتائیں جس کی آپ کو بوئی تحدانہ تحقیق ہو کہ یہ صحیح ہے, وہ کلے دانا نہیں کہ بخاری نے صحیح کہا ہے. کہتا جی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. میں نے کہا کہاں ہے بخاری میں, ان الفاظ میں بخاری میں حدیث آئی تھی جی. کیا الفاظ ہیں؟ میں کہا تحقیق تو نے کی ہے ساری عمر ایک حدیث کی, اور تمہیں لفظ یاد نہیں. کہتا کہ اس کے ہم معنی ہوں گے. میں نے کہا اچھا اس کی سند کی تحقیق ہے تجھے؟ بالکل. میں نے کہا پہلے راوی امام بخاری ہے. ہاں دیکھے امام بخاری استاد ابو حاتم ابو ذرا یحییٰ زہری تینوں اس کو بیتی کہتے ہیں. ابو حاتم نے اس کے اس بار یاد کی 770 غلطیاں نکال دی ہیں. دار قطنی صحیح بخاری کی 120 غلطیاں نکالی ہیں. میں نے کہا جو بدتی راوی ہو اس کے استاد اس کو بدتی کہہ رہے ہیں, اب یہاں سے اٹھے وہاں بیٹھ جائے, اب کیا بنے گا, کیا ہوگا؟ بخاری پر جرا ہو گئی ہے, پھر بخاری کے استادوں پر جرا تم کرتے ہو, اس کو تو یاد نہیں آتا, بخاری یاد آ رہا ہے. میں نے کہا اسے اگلا راوی کون ہے استاد اس حدیث کا؟ یہ مجھے یاد نہیں ہے, میں نے تحقیق کی ہے ایک حدیث. دیکھا یہاں استاد اس کا علی عبد بن مدینی ہے. یہ کون تھا؟ میں نے کہا جس نے جھوٹی گواہی دیکھی امام احمد کو کوڑے لگوائے, اور اس کو مفسر کہتے حیت الوادی, وادی کا سانپ. زابر نظام میں لکھا ہے کہ بسے جاتا تو سنی بن جاتا اور کوفیا تو شیا بن جاتا تھا. پھر یہاں سے اٹھے وہاں جا بیٹھے, اب یہ کیا بنے گا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, آپ جو تحقیق کر رہے ہیں مجھے سمجھا سکے آپ نے کیسی تحقیق کی. میں نے کہا آگے دادا صاحب کون ہے بخاری کا؟ یہاں سفیان بن عیینہ. اس کے بارے میں کہ علم ہو کوفی ہو, اور آپ کہتے ہیں کہ کوفے والے 100 حدیث سنائے تو 999 پھینک دو اور ایک میں بھی شک ہی رکھو. پھر یہی سفیان ہے جو کہتا ہے حاضر ہی بھائی جو سلی بات ہو یہ حدیث اکیلے نمازی کے لیے مدعود میں ہے. پھر یہ مختلط بھی ہے, آخر عمر میں اختلاط ہو گیا تھا اس کو. میرے خیال اس کے بعد اس کا استاد زوری ہے, مدلس ہے, ان سے روایت کر رہا ہے بخاری میں نے رہا اس کا, اور مبارک پوری لکھتا ہے کہ زہری ان سے روایت کرے تو حدیث حاصل بھی نہیں ہوتی, جی جا کے صحیح ہو. اس کے اوپر میں نے کہا محمود بن ربیع ہے, یہ صحابی صغیر ہے, یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا قائل ہی نہیں, آپ کے اس حدیث کا منکر ہے. یہ بھی کہتا جی پھر مجھے تو کہتا تحقیق نہیں ہے. تو میں نے کہا روز کیوں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم بڑے محققین ہیں؟ اس کا مطلب آپ محقق کہتے ہیں حکا پینے والے کو, حکا پی پی کے جس کا دل کارا ہے وہ محقق اسلام ہے. تو ایک حدیث کی بیچاروں کو تحقیق نہیں ہے کسی ایک کی. میں تو پوچھتا ہوں, پھر اٹھ کے جا کے باہر بکھا تھا کیا ہے یار, یہ حبیب جو ہے اس سے تو وہ آدمی باتیں کرے, بات کرے جو ایک ایک راوی کی ساتھ ساتھ پوچھتے جانتا ہو, پتا ہو کہ اس کے دادا کون سے ہیں نانا کون سے ہیں, وہ آدمی اس سے بات کرے, پتہ نہیں یہ کہاں سے بیٹھا یاد کرتا رہتا کر. اور ویسے کہتے ہیں ان پڑھ تو ہے, پڑھا ہوتا ہے کچھ نہیں. ایک دن جو ولی دیو صاحب کے دکان پر بھائی مکبر قاسمی لاہور, ایک دکاندار آیا کتابوں کی فہرست اس کے پاس کیم سے لکھی کہ جی یہ کتابیں پہلی دفعہ میں یہاں لایا ہوں, تو آپ نے جو لینی ہو وہ بتائیں میں لا دیتا ہوں آپ. اب وہ لسٹ میں نے پکڑ لی تو میں کہا کہ یہ کتاب کی قیمت زیادہ لکھی آپ نے, اتنی اتنی ہے, اتنی جلدوں میں یہ کتاب ہے. ڈیم کو بتا رہا تھا, وہ ڈیم سے پوچھے کہ یہ کون ہے,
ہے بس یہ جو بات بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے یہ غلط بتا رہا ہے. کہتے بات تو صحیح کر رہا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ کتابیں پنجاب میں پہلی دفعہ آئی ہے, کبھی آئی نہیں. وہ دور کمرا کی تقریر تھی, مسورہ تھا اور اس طرح کی تھی. اب میں بتاؤں کہ اتنی جلد ہے اس میں یہ بات ہی یہ چیز ہے یہ چیز ہے اس میں یہ باتیں غلط بھی ہیں. وہ بار بار پوچھے کہ یہ ہے کون. آ کر دیو نے بتایا کہ یہ ماسٹر ویر ہے. وہ کھڑا ہو کے مجھے یوں دیکھے, اس کا مطلب ہمارے مال میں جھوٹ ہی بولتے رہتے, وہ کہتے پڑھا ہوا ہی کچھ نہیں. اور یہ کتابیں جو ہیں یہ ہمارے کسی مال میں ابھی تک نہیں پڑی. آپ نے کہاں دیکھی؟ میں نے کہا بدون ٹاؤن میں ہے, میں وہاں دیکھتا تھا. اچھا اچھا آپ کراچی رہے ہیں تو اس لیے. وہ پہلے تو بیچارے پھنس جاتے تھے اسی لیے کہ پڑھا ہوا تو ہے کوئی چلو, لیکن جب پھر دیکھتے ہیں کچھ تو پھر پریشان ہوتے ہیں. جا کے باہر یہی کہتے ہیں پڑھے ہوا کچھ نہیں, لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ چلو غیر مقدم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے. کیونکہ ان کا تو علم جو ہوتا ہے نا, چھ دفر یاد ہے آپ کو, آپ تو لے گی ساتھی ہے. یہ تو نہیں. اچھا نہیں تو اس میں تو کوئی زیادہ ضروری نہیں تو نہیں ہے نا. آخر میں بھی بہت کم جاتا ہوں لیکن چھ نمبر مجھے بھی یاد ہے. تو آج غیر مقلدوں کے چھ نمبر آپ کو یاد کرا دیتے ہیں نا. ان کا جو علم ہوتا ہے وہ چھ نمبر بھی ہوتا ہے سارا. سب سے پہلا نمبر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جاتی تم نے سوال کرنا ہے, وہ نہ سوال کرے ہم بھی. تم نے سوال کرنا ہے کہ اس طرح کی یعنی کس حدیث میں ہے جی, سنا حدیث. اس طرح کا قلم کس حدیث میں ہے, یوں ہاتھ رکھ کے بیٹھنا کس حدیث میں ہے. جاتے یہ سوال کر رہے ہیں, سوال شروع کر دو. اس طرح کی ٹیپ کسی حدیث میں ہے سناؤ. اب یہ پہلا نمبر ہوتا ہے, وہ ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی حدیث نہ پوچھے, اس لیے ان کو پہلے ہوتا ہے کہ تم نے جا کے سوال کا شروع کر دینا ہے. اس طرح کی ٹوپی حدیث میں ہے. اب اس سوال کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں. آپ پانچ چھ سال کے بچے کو بھیج دے ڈاکٹر کی دکان پر, وہ بھی ہنس جائے گی یہ ڈیرو بیان کس حدیث میں ہے جی, یہ سلفا ڈاجر کس حدیث میں ہے جی, پوچھ رہی ہے نا. تو یہ ان کا پہلا نمبر ہوتا ہے. اب ایک سوال کرے گا, پیچھے دو پیپا بجانے والے ہوتے ہیں, کوئی حدیث نہیں آئی, کوئی حدیث نہیں آئی, کوئی حدیث نہیں. پیچھے ایک اور آ جائے گا, جی حدیث کہاں سے ہے, ساری عمر فقہ پڑھتے ہیں, حدیث آئے کہاں سے, ساری عمر فقہ پڑھتے ہیں. تو یہ پہلا نمبر ہے. شاگرد نے کہا کہ استاد جی تو آپ نے ایسی بات بتائی, نہ کسی کو میں کھڑے ہونے دوں گا نہ بیٹھنے دوں گا. کوئی کھڑا ہوگا تو اس طرح کھڑا ہونا کس حدیث میں ہے, اس طرح بیٹھنا کس حدیث میں ہے. لیکن ایک بات سے میں ڈر بھی رہا ہوں دل میں, کہتا ہے کیا آخر میں بھی میرے پاس بھی کوئی چیز ہوگی, کوئی کام کروں گا تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کس حدیث میں ہے. پھر ہم پوچھ سکتے ہیں نا کہ دوسرا نمبر یاد کر لو کیا, کہ جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ کس حدیث میں ہے تو فوراً کہو کس حدیث میں منع ہے, کس حدیث میں. اب یہ بھی بوجھ اس پر ڈال دے کہ منع کی حدیث بھی وہی دکھائے. اس کے بعد پورے علاقے میں شور مچانا ہے کہ دیکھو جی ایک کام کے کرنے کی حدیث مانگی تھی, ایک کے منع کی, نہ کرنے کی آئی ہے نہ منع کی آئی. یہ آئے کہاں سے؟ سکھا تو پڑھتے ہیں ساری عمر, حدیث تو پڑھتے ہی نہیں. کتنے نمبر ہوگا؟ دو. اس نے کہا کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے, اب کسی علم کی ضرورت نہیں. جو کوئی پوچھے کہ بھئی یہ چیز کس حدیث میں ہے, کہاں منع ہے, کہاں منع ہے, کہاں منع, منع کی حدیث دکھا پیچھے لگ جائے. اگر کوئی کتاب حدیث کے لے کر آ جائے اور اس نے حدیث نکال کے دکھائے کہ دیکھو یہ حدیث ہے اور تمہارا عمل اس پر نہیں, یہ اس کے خلاف ہے, پھر کیا کروں؟ کہ تیسرا نمبر یاد کر لو کہ وہ کیا, کہ جس طرح شیعہ لاکھ سے زیادہ صحابہ میں سے صرف چار پانچ کو مانتے ہیں, ہم صرف چھ کتابیں مانتے ہیں, سیاسی طور کو نہیں مانتے. ہم صرف چھ کتابیں مانتے ہیں اور کوئی نہیں مانتے. اب دیکھو پوری کتابوں کا انکار حدیث کی کتابوں کا اور اہل حدیث نام پکا رہا. پھر بھی اتنی حدیثوں کا انکار کرنے کے بعد بھی پکے اہل حدیث. دیکھو ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے. اب دیکھیے آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہم بہت امام مالک نہیں پڑھیں گے, مالک ہی پڑھیں ہمیں کیا غرض. کسی نے کہا اس استاد نے کہا کہ محمود والے نہیں پڑھیں گے تب نہیں پڑھیں ہمیں اس سے کیا غرض. کسی نے کہا کہ ہم ترمذی نہیں پڑھیں گے شافعی پڑھیں ہمیں اس سے کیا غرض. ہمارے ہاں یہ بیر تیر نہیں, وہ کہتے اللہ کے نبی کی حدیثیں ساری پڑھ لی ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے ہاں بیر تیر ہے کہ یہ کتاب تیری ہے یہ میری ہے. اب یہ ترمذی اٹھائیں گے لیکن آپ تہاوی لے کر بیٹھے تو ویسے ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو. اگر وہ بھی تو حدیثی کتاب ہے, آپ موتا محمد لے کر بیٹھے بس جی اٹھ کے بھاگتے. یہ نہیں ہم مانتے, ہم یہ نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے. وہ اس پر ایک لطیفہ میں سنایا کرتا ہوں کیونکہ لطیفے سننے کے تو آپ بہت شوقین ہیں نا. وہ ایک پیر صاحب تھے, ان کے دو مرید تھے گاؤں میں. وہ بیچارے مرید آپس میں لڑ پڑے کہیں گرمی کا موسم. پیر صاحب آ گئے, جو پہلے گھر آیا مرید کا جس کا وہاں چلے گئے, اس نے پانی وغیرہ پلایا اور ذرا دبانے لگا کہ حضرت تھکے ہوئے ہیں. دوسرے مریض کو پتا چلا کہ حضرت سیب لائے ہیں, کہ اگرچہ اس مریض کے ساتھ بول چال نہیں لیکن حضرت تو ہماری مشترکہ جائیداد ہے نا. وہ آیا, ایک ٹانگ وہ دبا رہا تھا, یہ دوسری ٹانگ پر دبانے بیٹھا. لیکن ذرا خوشی بھی کہ مجھے بھی ایک ٹانگ فارغ مل گئی ہے. وہ جلدی سے ہاتھ رکھا نا تو یہ انگلی دوسری ٹانگ پر لگی جس کو پہلا مریض دبا رہا تھا. اس نے غصہ کیا کہ میری ٹانگ کو انگلی لگائی ہے. اس نے اس ٹانگ پر زور سے مکہ مارا کہ تو کون ہوتا میری ٹانگ کو انگلی لگانے والا ہے. وہ اٹھا اس نے ایک ڈنڈا لیا زور سے مارا, یہاں تو کون ہوتا میری ٹانگ پر مکہ مارنے والا. اب وہ اٹھا کلاڑا لے آیا کہ آج میں شریک کی ٹانگ رہنے نہیں دوں گا. وہ پیر صاحب بیچارے ہاتھ باندھے کہ خدا کے واسطے یہ ٹانگ میری ہے کہ نہیں نہیں اس وقت یہ شریک کی ٹانگ ہے, اس وقت یہ شریک کی ٹانگ. اب بات ہنسنے کے لیے رونے کی ہے. کہتے تہاوی شریک کی ٹانگ ہے, ہم حدیث نہیں مانیں گے اس کی. تیار سی عربیوں کے لکھی شریک کی کتاب ہے, ٹانگ ہم اس کو مانیں گے. تو تیسرا نمبر ہے کہ حدیث کی کتنی کتابوں کا انکار اور نام پکا ہے حدیث. دیکھا کہ اچھا جی اتنی کتابوں کا انکار کر دیا, اب چھ رہ گئی دے دے کی کتابیں. اگر کوئی ان ہی چھ میں حدیث دکھا دے اور وہ ہمارے خلاف ہو پھر کیا کیا جائے. چوتھا نمبر یاد کر لو, وہ کیا کہ فوراً کوئی شرط لگا دو. منسوخ کا لفظ ہے, منسوخ کا لفظ دکھاؤ. منسوخ منسوخ دس ہزار روپئے یہ رفا جان منسوخ ہو گئی. منسوخ کا لفظ دکھاؤ منسوخ, اب وہ شرط لگ جائے گی, اب وہ حدیث بیکار گئی بیچاری. دکھائی جی بہت اچھی بات ہے, اب وہ چھ بھی اکثر چلی جائیں گی ہم سے کیونکہ جو لفظ ہم کہتے ہیں وہ وہاں سکھا کے. لیکن ایک بات ہے, پڑھے ہوئے تو ہم نہیں ہوتے. بالفرض ہم کوئی شرط لگا بیٹھے کہ فاتحہ کا لفظ دکھاؤ یہ لفظ دکھاؤ, اور یہ نہیں چھ میں کسی جگہ ایسی حدیث نکل آئے جس میں وہ لفظ بھی نکل آئے, تو اب تو کوئی راستہ انکار کر ہی رہا نا, اب تو ماننی پڑے گی. میں کیوں ماننی کیوں ہے. پانچواں نمبر یاد کر لو کہ جی اب کیا کریں گے. پانچواں نمبر کہ وہ کیا کہ جب وہ حدیث دکھایا جس میں آپ کی سارے شرطیں پوری ہو جائیں تو پورے زور سے تین مرتبہ کرو ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. اب دیکھو حدیث ماننے جان چھوٹ گئی اور روگ بھی قائم ہو گیا کہ بڈول ٹاؤن کے پڑے ہوئے کو پتہ نہیں حدیث ضعیف ہے, یہ گانے کی کیسٹیں بیچنے والے کو پتہ لگ گیا کہ حدیث ضعیف ہے. یہ چودہ سال ویسے ہی پڑھتے رہے, اس کو پتہ دکاندار کو کہ حدیث پورے زور سے کہنا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے. اس نے کہا استاد جی یہ پانچ نمبر آپ نے ایسے بتا دیے کہ اب جبریل بھی آ کر ہمیں حدیث سناتا ہے تو انشاءاللہ مانے گا نہیں حدیث سناتا. لیکن یہ تبلیغی جماعت والے جو ہیں یہ کہیں گے کہ ہم سے ایک نمبر کم رہے تو اگر چھٹا نمبر بھی کوئی مل جائے تو چلو ہمارے نمبر سے یہ پورے ہو جائے. چھٹا نمبر بھی یاد کر لو کہ کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کرنا, جو پڑھتا کہتا غلط, جو قرآن نہیں پڑھتا اسے کچھ نہیں کرنا قرآن پڑھ, جو پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے, جو جمعہ پڑھنے نہیں آیا اس کو نہیں کرنا کہ تو نے غلطی کی, جو جمعہ پڑھ کے نکل رہا ہے غلط ہے تیرا جمعہ, جو جنازہ پڑھنے بھی رہا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا, لیکن جو جنازہ پڑھ رہا ہے غلط ہے غلط ہے. اب یہ چھ نمبر ہو گئے, ان کے دکاندار کو بھی یہی چھ نمبر آتے ہیں اور شاہ والے کو بھی یہی چھ نمبر آتے ہیں, اس سے زیادہ علم کسی کا نہیں ہوتا بچاروں کا. اب وہ آ گئے تبلیغی جماعت والے ساتھیوں کی طرح, نماز کے بعد کھڑے ہو گئے, بھائی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میں پڑھ کر آیا ہوں. لوگ حیران کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آتے تھے لیکن اتنے تیز نہیں تھے, آخر بڑے لوگ بیٹھے ہیں جب اس کی باری آئے گی اسے پوچھ لیا کریں. اس نے سمجھا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اور دوپہر کو لوگ چلے ہوئے ہیں, چوہری صاحب پھر اٹھ کے آپ خدا نے کیا بات ہے, اب میں حاضر تو کوئی مسئلہ پوچھنا تو پوچھ رہے, یار تیرے علم کو زنگ لگ رہا ہے ابھی تو آیا کب ہے, اور حضرات بیٹھے ہیں. اس نے کہا کہ بھی یہ تو قابو نہیں آتے مسئلہ پوچھتے نہیں, ان کے ساتھ تو کوئی نمبر استعمال کرنا چاہیے اگر چھ نمبر سیکھ کر آئے ہوئے. اب یہ کھڑا ہو گیا صبح مدرسے کے سامنے, بچے اسکول والے دکھ رہے قرآن پڑھ کے, ایک کو پکڑا, کون سا پارا پڑھتے ہیں, پانچواں, سناؤ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, غلط ہے. شام اس مدرسے کے سامنے جا کھڑا ہوا, پھر لڑکے کو پڑھا, کون سا پارا پڑھتے ہیں, پندرہواں, سناؤ کلمہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, غلط ہے. پورے علاقے میں شور ہو گیا کہ پہلے بھی لڑکے جاتے تھے پڑھ کے آ جاتے تھے لیکن اب جو آدمی گیا ہے پڑھ کے لڑکا آیا ہے تو زیادہ ہی پڑھ کے آیا ہے, چودہ سو سال والا کلمہ بھی غلط ہے, چودہ سال والی نماز بھی غلط ہے, چودہ سال والا جمعہ بھی غلط ہے, اور جماعت جنازہ بھی غلط ہے. اب کوئی پوچھے کہ اچھا صحیح کلمہ کیا ہے, مناظرہ کر لو, مناظرہ کر لو, صحیح کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ, و محمد الرسول اللہ. یہ واو کا کیا ثبوت ہے, مناظرہ کر لو, مناظرہ, مناظرہ طے ہو گیا. اگر تنگ آ کے یہ لوگ بھاگی بریر سے بھاگی آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, نیو ٹاؤن, کیا بات ہے, مناظرہ ہے, کس بات پر, وہ ایک موری صاحب آئے ہیں اس نے کلمے میں واو ڈال دیا, واو بیماری بھی ہوتی ہے نا, پورے جسم میں درد شروع ہو جاتی ہے واو کی بیماری, ری نہیں سمجھتے, کوئی زبان نہیں سمجھتے, اس نے کلمے میں واو ڈال دیا ہے اور سنی مسلمانوں نے واو نکال دی ہے تاکہ ری نکل جائے اور کلمہ تندرست ہو جائے. جب سارے جمع ہو گئے, ہاں بھائی دیکھو بات کوئی بھی نہیں, آپ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, آپ میرے ساتھ پر پگڑی باندھے اور اعلان کرے کہ علاقے کا سب سے بڑا مفتی یہی ہے, ورنہ میں چھ نمبر پڑھ کے آیا ہوں, ابھی میں نے کلمے میں واو ڈالی آپ سارے پریشان ہیں, پھر میں نے نماز میں واو ڈال دی ہے, پھر میں نے تو آئے واو ڈالنے کے پروگرام سے ہوں, اس لیے میں دین کے ایک ایک مسئلے میں واو ڈالوں گا, اور بہتر خیر اسی بھی ہے کہ مجھے اپنا استاد مان لو اور مفتی اعظم مان لو. تو یہ چھ نمبر ہوتے ہیں غیر مقلد دین کے. تو آپ پورے غیر مقلد بن گئے ہیں ابھی یا نہیں, بن گئے ہیں غیر مقلد بننے کو بڑے شیر ہیں, میں کہتے ہیں وراثی تھا ایک, وہ ساری رات لیلۃ القدر کھڑا رہا حال اٹھا دیا, یا اللہ سونے کا بن جائے, یا اللہ سونے کا حل بن جائے, یا اللہ سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے, سونے کا بن جائے. میں جب دیکھا وہ پھٹ گئی ہے تو کہتا ہے یا اللہ اگر ہر سونے کا نہیں بنتا تو میرا مکان ہی گرا رہے, مکان دھڑان سے نیچے آ گرا. کہتا یہ تو کمر بڑا شیر ہے, یہ تو کمر تو بڑا شیر ہے, کسی آپ غیر مقلد بنے گی تو وہ بالکل تیار بیٹھے نا، سارے کا دن غیر مقلد ہو گئے اور سلفی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں سلفیت نہیں؟ آپ کیا گناہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے پڑھے ذرا، اینک میری شاید وہاں رہ گئی جی. ہاں حدیث معاذ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے. پہلی بات اس پر اعتراض یہ ہے کہ ان رجل ایک جگہ آتا ہے، ان اصحاب معاذ آتا ہے، تو اس کے بارے میں اس کا نام جو ہے راوی کا جو یہاں رجل ہے وہ الاغ الموقعین میں ابن قیم نے درج کیا ہے، وہاں سند اس کی صحیح ہے. پھر انہوں نے دوسری بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس حدیث کو چونکہ تلقی بالقبول حاصل ہے اور ترقی پر قبول حاصل ہونے کے بعد سند کی بحث ویسے ختم ہو جاتی ہے. تدریب الراوی آپ کے نصاب میں ہے نا، اس میں ہے المقبول ما تلقى الامت بالقبول وان لم يكن له اسناد صحیح. تو جب امت کی تلقی بالقبول اس حدیث کو حاصل ہے، اب سند کی بحث کرنا فضول اور بیکار ہے. اچھا یہ کیا ہے؟ صحیحہ جو لکھی ہے اس میں کل 3000 حدیثیں ہیں، ضعیفہ جو لکھی اس میں 2500 حدیثیں، 2500 احادیث کو اس نے ضعیفہ اور موضوع میں شمار کیا ہے. اب موسوعہ جو ہے الموسوعہ لاحادیث والآثار الضعیفہ والموضوعہ وہ 15 جلدوں میں آیا ہے، 15 جلدوں میں، جس میں 73,100 اور کچھ زائد حدیثیں انہوں نے ضعیف اور موضوع قرار دے دیے. آج کل پورا زور ہے حدیثوں کو ضعیف کرنے کا. 73,000 افراد دار کتیاں بھی چھپ کر آئی ہے، 5 دنوں میں پہلی مرتبہ چھپی ہے، اور اس میں 6,400 احادیث ضعیف ہیں. آگے پیچھے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی. افراد دار کتنی بڑی پڑی ہے، تفرد میں ہی ابو حنیفہ، تفرد میں ہی ابو حنیفہ، تفرد میں ہی ابو حنیفہ. ادھر کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کو حدیث آتی نہیں تھی، اور اس میں اتنے حوالے ہیں اس کے کہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے. کیوں؟ تفرد میں ہی ابو حنیفہ، ابو حنیفہ ضعیف ہو گیا. تو یہ بات، یہ لوگ احادیث کے اصل میں منکر ہیں. یہ جرا تعدیل کی بحث جس میں کروں گا نا، پھر بتاؤں گا کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اور یہ لوگ کیا شرارتیں کر رہے ہیں آج کل. اور اگر مفصل پڑھنا ہو تو تجریات سطر میں جرا تعدیل پر میرا مضمون چھپا ہوا ہے، اس میں میں نے پوری تفصیل کی ہے، احادیث سے لکھا ہے یہ اصول کیا ہے جرا تعدیل کے، اور یہ لوگ کس طرح شرارتیں کر رہے ہیں. اگر ہم احادیث تلاش کرنا چاہیں تو آسان طریقہ کیا ہے مناظرے کے لیے؟